السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله ہم شروع کرتے ہیں وہ عقیدہ دیوبندی کا. پچھلی دفعہ جو عقیدہ ذکر ہوا وہ ان لوگوں سے مدد کا عقیدہ تھا کہ جو لوگ زندہ تھے. آج جو عقیدہ ذکر ہوگا انشاءاللہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ مر چکے ہیں. پہلے ہم ان کا عقیدہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم وہ واقعات مختلف کتابوں سے ذکر کریں گے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی یہ لوگ مردہ لوگوں سے مدد کے قائل ہیں, مردہ لوگوں کی روحوں سے مدد کے قائل ہیں. اب اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اسلامی عقیدہ کیا ہے وہ بھی ذکر ہوگا. تو سب سے پہلے میں حاشیہ سوانح قاسمی سے احسن گیلانی صاحب جو فرما رہے ہیں اور عقیدہ ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وفات یافتہ بزرگوں کی ارواح سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے. عام اہل سنت والجماعت کا معنی یہاں پر وہ بریلوی حضرات ہیں, اور علماء دیوبند جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ویسے اہل سنت کہتے ہیں. تو جو عام بریلوی ہیں وہی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا بھی وفات یافتہ بزرگوں کی ارواح سے امداد کا مسئلہ, اس میں بھی وہی عقیدہ ہے ان دونوں حضرات کا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روحیں کہاں سے آتی ہیں. ویسے تو جیسے انہوں نے کہا کہ عام اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی ہمارا ہے, تو عام اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور کھانے وانے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اچھی پکائی ہے تو کہتے ہیں کہ تم پر رحمت ہو, اور اگر ان کے لیے پتہ لگ جائے کہ کوئی دال ساگ ہی پکا ہے روحیں آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتی ہیں کیا پکایا ہے, تو جواب ملے تو دال ساگ پکا ہے تو کہیں گی تو تم پر لعنت ہو, ہمارے لیے دال ساگ ہی رہ گیا تھا کہ تمہیں اور کچھ ہمیں کھلانے کے لیے نصیب ہی نہیں ہوا. تو یہ عام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے بریلویوں کا کہ یہ روحیں آتی جاتی ہیں اور یہ روحیں جو ہیں وہ آ کر سوال بھی کرتی ہیں. لیکن اسلامی عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ ایک شخص جس کو شہید کر دیا جاتا ہے اور قرآن اس کا ذکر کرتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جب یہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المقربین, کہ کاش میری قوم کو پتہ لگ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا ہے اور مجھ کو مقربین میں سے بنا دیا ہے. اب اس کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی کو روح, اس کی جو روح ہے اس کو واپس جانے کی اجازت نہ تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک اللتی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى, کہ اللہ تعالیٰ نیند اور موت کی حالت میں روحوں کو قبض کر لیتا ہے, اور جس پر موت آ جانی ہے اس کی روح کو واپس نہیں بھیجتا. فیمسک اللتی قضا علیہا الموت, جس پر موت کا فیصلہ ہونا ہے اس کو, اس کی روح کو تو واپس نہیں بھیجتا. ویرسل الاخرى, اور دوسری روح کو جو نیند کی حالت والے شخص کی ہوتی ہے اس کی روح کو واپس بھیج دیتا. اب روحیں یا تو اب اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں ہوتی ہیں یا جہنم میں ہوتی ہیں. جو روحیں جنت میں ہوتی ہیں ان کو تو دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں, اور جو جہنم میں ہوتی ہیں ان کو جانے کون دیتا ہے اب واپس دنیا میں. اب اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے اور روکتا ہے, اب ان کی روحیں پتہ نہیں کہاں سے بھاگی پھر رہی ہیں, نہ وہ جنت میں ہیں نہ وہ دوزخ میں ہیں, اور وہ کہیں درمیان کے راستے میں کہیں اٹکی ہوئی ہیں کہ جب چاہے تو وہ واپس آ جاتی ہیں اور جب چاہے جو ہے وہ واپس اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں. کبھی دنیا میں آ جاتی ہیں, کبھی گھر والوں سے ملنے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہیں. حالانکہ وہ حدیث جو شہید کے بارے میں ہے کہ شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تجھے میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے جو تجھے نہ ملی ہو؟ شہید کہتا ہے نہیں, کہ اللہ مجھے ہر چیز تیری جنت میں مل گئی ہے. دو تین مرتبہ اللہ یہی سوال کرتا ہے تو تیسری مرتبہ شہید یہ کہتا ہے کہ اللہ میری روح کو واپس میرے بدن میں لوٹا دے, یعنی وہ تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ میری روح کو واپس میری بدن میں لوٹا دے تاکہ تیرے راستے میں میں قتل ہوں, دوبارہ قتل ہوں, کہ جو مزہ تیرے راستے میں قتل ہونے میں آتا ہے تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ میرے ہاں یعنی فیصلہ ہے کہ اب کوئی واپس نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا نہیں ہے, کہ جب پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو کوئی حاجت باقی نہیں رہی, جب شہید کی روح بھی واپس دنیا میں نہیں آ سکتی ہے, اور وہ تمنا بھی کرتا ہے کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں جا کر وہاں میں وہاں جا کر تیرے راستے میں دوبارہ قتل ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس شہید کی بات کو بھی نہیں مانتا ہے. تو ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں, جو وہاں سے جب مرضی چاہتی ہیں چھلانگ مار کر دنیا میں آ جاتی ہیں, اور جب مرضی چاہتی ہیں واپس برزخ میں پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ کہ وفات یافتہ بزرگوں کی ارواح سے امداد. اب وفات یافتہ بزرگ یا تو جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں. اب نہ جنت سے کوئی آنے کو کسی کا دل چاہے گا, اور نہ جہنم کی روحوں کو کوئی آزاد کر دے گا کہ ان کو آزاد بھیج دو جہاں مرضی پھرتی رہیں. تو جب ان کی روحیں آئیں جائیں گی نہیں تو امداد کیسے کریں گی؟ لہذا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ بالکل بریلیوں جیسا عقیدہ ہے, جیسا کہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عام اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے. اب آئیے ہم روحوں کے مسئلے میں کہ روحوں سے مدد جو یہ لیتے ہیں ان کے مسئلے میں ایک واقعہ سوانح قاطنی سے ہی ذکر کرتے ہیں کہ ایک بریلوی عالم اور ایک دیوبندی طالب علم کا مناظرہ طے ہوا. دیوبندی طالب علم نے مناظرے کا وعدہ ڈرتے ڈرتے کر لیا. تاریخ و حمل و مقام سب کا مسئلہ طے ہو گیا. واعظ مولانا صاحب بڑا زبردست امامہ طویلہ و عریضہ سر پر لپیٹے ہوئے کتابوں کے پشتارے کے ساتھ مجلس میں اپنے حواریوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے. ادھر یہ غریب دیوبندی امام منحنی و ضعیف مسکین شکل مسکین آواز خوف صدا لرزاں و ترساں بھی اللہ اللہ کرتے ہوئے سامنے آیا. سننے کی بات یہی ہے کہ اس کے بعد اس دیوبندی امام نے مشاہدے کے بعد بیان کی. کہتے تھے کہ مولانا واعظ صاحب کے سامنے میں بھی بیٹھ گیا. ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اپنے بازو میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک شخص اور جسے میں نہیں پہچانتا تھا وہ بھی آ کر بیٹھ گیا ہے, اور مجھ سے وہ اجنبی اچانک نمودار ہونے والی شخصیت کہتی ہے گفتگو شروع کرو اور ہرگز نہ ڈرو. دل میں غیر معمولی قوت اس سے پیدا ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا دیوبندی امام صاحب کا بیان سنیے. کہتے ہیں کہ میری زبان سے کچھ فکرے نکل رہے تھے اور اس طور پر نکل رہے تھے کہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں, جس کا جواب مولانا واعظ صاحب نے ابتدا میں تو دیا لیکن سوال و جواب کا سلسلہ ابھی دراز بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دفعہ مولانا واعظ صاحب کو دیکھتا ہوں کہ اٹھ کھڑے ہوئے میرے قدموں پر سر ڈالے ہوئے رو رہے ہیں, پگڑی بکھری ہوئی ہے اور کہتے جاتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, للہ مجھے معاف کیجئے, آپ جو فرما رہے ہیں یہی صحیح اور درست ہے, میں ہی غلطی پر تھا, یہ منظر ہی ایسا تھا کہ مجمع دم بخود تھا, کیا سوچ کر آیا تھا اور کیا دیکھ رہا تھا. دیوبندی امام نے اچانک نمودار ہونے والی شخصیت دیوبندی امام نے کہا اچانک نمودار ہونے والی شخصیت میری نظر سے اس کے بعد اوجھل ہو گئی اور کچھ نہیں معلوم کہ کون تھے اور قصہ کیا تھا. قصہ تو ختم ہو گیا. قصبے کے مسلمان جو پہلے ہی دیوبندی امام کے معتقد تھے ان کے عقیدت مندوں میں اس واقعے نے چار چاند لگا دیے, اور پہلے سے بھی زیادہ راحت و آرام میں دیوبندی امام صاحب کے اضافہ ہو گیا. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں میں نے ان مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ اچانک نمودار ہو کر غائب ہو جانے والی شخصیت کا حلیہ کیا تھا. حلیہ جو بیان کیا فرماتے تھے کہ سنتا جاتا تھا اور حضرت الاستاد کا ایک ایک خال و خط نظر کے سامنے آتا چلا جا رہا تھا. جب وہ بیان ختم کر چکے تو میں نے ان سے یہ کہا یہ تو حضرت الاستاد رحمت اللہ علیہ تھے جو تمہاری امداد کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئے. سوانح قاسمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331. اب آپ خود سوچئے کہ ایک دیوبندی شاگرد طالب علم پھنسا ہوا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے حضرت الاستاد رحمت اللہ علیہ یعنی وہ مر چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں, ان کی روح تشریف لا رہی ہے اور آ کر ان کی مدد کر رہے ہیں. ایک اور واقعہ جو اشرف اسانے کے سوانح کے مصنف اشرف علی صاحب کے پردادا محمد فرید صاحب کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کسی بارات میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے آ کر بارات پر حملہ کیا، ان کے پاس کمان تھی اور تیر تھے، انہوں نے ڈاکوؤں پر دلیرانہ تیر برسانا شروع کیے، کیونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی اور ادھر بے سر و سامانی تھی، یہ مقابلے میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت اپنے گھر میں مثل زندہ تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا کہ اگر تم کسی پر ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح سے روز آیا کریں گے، لیکن ان کے گھر والوں کو اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتا دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے، اس لیے ظاہر کر دیا کہ آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے۔ اب سوچئے، اشرف علی تھانوی کے نانا اشرف علی تھانوی کی نانی کے پاس رات کو مثل زندہ تشریف لاتے ہیں اور مٹھائی لا کر دیتے ہیں، اب اگر یہ شہید ہو گئے، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ مقابلے میں شہید ہو گئے، اب جب یہ شہید ہو گئے تو شہید کو تو واپس آ کر دوبارہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور جا کر اللہ کے راستے میں لڑوں، کہ جو مزہ تیری جنت میں، جو مزہ لڑنے میں ہے تیری جنت میں نہیں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، واپس بھیجنے کا معاملہ جو ہے وہ میرے ہاں نہیں ہے، بس آگے، اب آگے کا سفر ہے۔ اب یہ شہید بھی ہو گئے اور شہید ہونے کے بعد اپنی بیوی صاحبہ سے ملنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، میدان جنگ میں بھی نہیں جا رہے اور ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی لا رہے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ برزخ میں مٹھائی کی دکان اشرف علی صاحب کے نانا نے کہاں سے، پردادا نے کہاں سے کھول لی تھی۔ تو یہ تمام واقعات اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں جو یہ عقیدہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد آ بھی سکتا ہے اور مدد کر بھی سکتا ہے، تو واقعی ان کا یہ عقیدہ واقعی عقیدہ ہے، اسی لیے اپنی کتابوں میں انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کر رکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ مرنے کے بعد بھی بزرگ آیا کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ جس کو قاری طیب دارالعلوم دیوبند کے محتمل ہیں، قاری طیب صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ مدرسہ دیوبند کے صدر مدرسین کے درمیان کچھ جھگڑا پڑا، اس وقت رفیع الدین صاحب محتمل مدرسہ تھے اور صدر مدرس محمود الحسن صاحب بھی اس جھگڑے میں شریک ہو گئے اور جھگڑا طول پکڑ گیا۔ اسی دوران میں ایک دن الصبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب، جو صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے، مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کباڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ واقعہ کہ ابھی مولانا نانوتوی صاحب جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہ بولوں گا۔ اب عجیب حالت یہ ہے کہ جو مولانا صاحب فوت ہو چکے ہیں، مولانا نانوتری صاحب، وہ جسد انصری کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور یہ خبر سن کر ان کو پسینہ بھی آ جاتا ہے، ایک دم پسینے سے لبادہ بھی ان کا تر بتر ہو جاتا ہے، اور محمود الحسن صاحب اس عقیدے کو مانتے ہوئے اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آئندہ میں اس مسئلے میں کبھی نہیں بولوں گا اور یہ مسئلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جس طرح آپ حل کرنا چاہتے ہیں حل کر لیجیے۔ اب اس پر اشرف علی تھانوی صاحب جو ذکر کرتے ہیں عقیدہ، اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ روح کا تمثل ہے اور اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ جسد انصری، کہ دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد انصری تیار کر لیا۔ اب دیکھیے اس میں کتنی خرابیاں ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قاسم نانوتوی صاحب کو عالم برزخ میں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی چار دیواری کے اندر مسند کی خاطر مدرسین آپس میں دست و گریبان ہیں، اور پھر ان کی روح کی پرواز کا کیا کہنا کہ تھانوی صاحب کے بقول مدرسہ دیوبند میں جھگڑے کے خاتمے کے لیے روح نے خود ہی عناصر اربعا یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا میں تصرف کر کے جستے انصری تیار کر لیا. اور اس پر ایک بریلوی ارشد القادری صاحب تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خود ہی اس میں وہ روح اس میں داخل ہو کر زندگی کے آثار اور نقل و حرکت کی قوت ارادی سے مسلح ہوئی اور لحد سے نکل کر سیدھے دیوبند کے مدرسے میں چلی آئی. اب قانون قاسم نانوتوی صاحب کو عالم الغیب تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس یہ روح جو ہے یہ آ کر مسئلہ حل کرتی ہے، آپس میں جو جھگڑا ہے اس کا خاتمہ کروایا جاتا ہے. اور اشرف علی تھانوی صاحب بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جست مثالی ہے مگر مشابہ جست انصری کے ہے، اور اس کی یہی صورت یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جست انصری تیار کر لیا. اب اس شہید کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جو شہید یہ کہتا ہے مجھے واپس جانے دیجئے، مجھے واپس جانے دیجئے اور وہاں جا کر میں جو ہے تیرے راستے میں لڑائی کروں گا، قتال کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تو اجازت نہیں دیتا، لیکن شہید کی اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ خود عناصر میں تصرف کر کے اور خود ایک جسد تیار کر لے اور میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آ جائے. تو یہ معاملہ جو ہے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ جیسا ان کا عقیدہ ہے ویسا ان کا عمل ہے. ایک اور واقعہ ہے جس کو اشرف علی تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں، ملفوظات مولانا اشرف علی خان کا حوالہ ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر 469 ہے. کہتے ہیں مولانا اسماعیل دہلوی کے قافلے میں ایک شخص شہید ہو گئے جن کا نام بیدار بخت تھا. یہ مجاہد دیوبند کے رہنے والے تھے، ان کی شہادت کی خبر آ چکی تھی. ان کے والد حشمت علی خان صاحب حسب معمول دیوبند میں اپنے گھر میں ایک رات تہجد کے لیے اٹھے تو گھر کے باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. انہوں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کے بیٹے بیدار بخت ہیں. بہت حیرانگی بڑھی کہ یہ تو بالاکوٹ میں شہید ہو گئے تھے، یہاں کیسے آ گئے. بیدار بخت نے کہا جلدی کوئی دری وغیرہ بچھائیے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور سید احمد صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں. یعنی اکیلے بیدار بخت نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ دو اور شہید اسماعیل دہلوی صاحب بھی اور سید احمد شہید صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. یعنی شہیدوں کی ایک ٹیم ہے جو تشریف لا رہی ہے بیدار بخت کے والد حشمت علی خان کے ہاں. حشمت خان نے فوراً ایک بڑی چٹائی بچھا دی. اتنے میں سید صاحب اور مولانا شہید اور چند دوسرے رفقا بھی آ گئے. لیجیے پوری ٹیم آ گئی 11 کھلاڑیوں کی، شہیدوں کی. حشمت خان نے محبت پدری کی وجہ سے سوال کیا کہ تمہارے کہاں تلوار لگی تھی؟ بیدار بخت نے سر سے اپنا ڈھانٹا کھولا اور اپنا نصف چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے باپ کو دکھایا کہ یہاں تلوار لگی تھی. حشمت خان نے یہ کہا کہ یہ ڈھانٹا پھر سے باندھ لو، مجھ سے یہ نظارہ نہیں دیکھا جاتا. تھوڑی دیر بعد یہ تمام حضرات واپس تشریف لے گئے. صبح کو حشمت خان کو شبہ ہوا کہ یہ کہیں خواب کا واقعہ تو نہیں تھا، مگر چٹائی کو غور سے دیکھا تو خون کے قطرے موجود تھے. یہ وہ قطرے تھے جو بیدار بخت کے چہرے سے گرتے ہوئے اس کے والد نے دیکھے تھے. ان قطروں کو دیکھ کر حشمت خان سمجھ گئے کہ بیداری کا واقعہ ہے، خواب کا نہیں. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ کہیں تو ان کے پردادا آ کر مٹھائی دے رہے ہیں مرنے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد، اور کہیں بیٹا اپنے باپ کے گھر آ رہا ہے، ساتھ شہیدوں کی ٹیم لا رہا ہے، اور اس حالت میں آتا ہے کہ اپنا زخم بھی دکھاتا ہے، کٹا ہوا چہرہ بھی دکھاتا ہے، اور اس چہرے سے پھر جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی ان کو دکھایا جاتا ہے، کہ جس سے یہ بات پتہ ان کو لگ جاتی ہے کہ واقعی یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ لوگ آئے تھے اور آنے کے بعد جو ہے میرے گھر تشریف لائے تھے، میں نے ان کے لیے ہی چٹائی جو ہے بچھائی تھی اور اس چٹائی پر آ کر یہ بیٹھے تھے، اور بیٹھنے کے بعد کچھ دیر گپیں وغیرہ لگائی ہیں اور لگانے کے بعد یہ واپس تشریف لے گئے ہیں. تو اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے ہاں یہ لوگ جو ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی روحیں آتی جاتی رہتی ہیں اور ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی رکاوٹ ہو، شہید کی روح کو رکاوٹ ہے لیکن ان لوگوں کی روحوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ بریلویوں کی طرح ملتا جلتا عقیدہ ہے جو شرک پر مبنی ہے، جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ اس کی دوسری قسط اگلے جمعے ہم بیان کریں گے۔ اب اگر کسی آدمی نے اس مسئلے کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو وہ پوچھے، میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔